حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا جمہوریہ اسلامیہ ایران کے طلبہ و طالبات اور اسٹوڈنٹس تنظیموں کے عہدیداروں سے اہم خطاب، 18 اپریل 2023۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ العالمین۔
اس نشست میں میری توقع یہی تھی کہ بامعنی اور اہم باتیں اچھے الفاظ میں بیان کی جائیں، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اور جو باتیں یہاں پر کی ہیں ان میں سے کچھ باتوں سے میں متفق نہ ہوں، لیکن بات بیان کرنے کے طریقے اور نکات کو منظم طریقے سے پیش کرنے پر میں بہت خوش ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی موقع تھا کہ بیٹھ کر سوچیں، مطالعہ کریں، نکات کو مرتب کریں۔ اگر وقت ہوتا تو میرے لیے کوئی مضائقہ نہیں تھا کہ مزید 10 لوگ اپنی باتیں پیش کریں، لیکن وقت رفتہ رفتہ افطار کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے اور باتیں رہ جائیں گی اور نشست بھی ادھوری رہ جائے گی۔ میں اپنے معروضات پیش کرنے سے پہلے 2-3 باتیں انہی چیزوں کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ حضرات نے بیان فرمائی ہیں۔ اول تو یہ کہ بعض لوگوں نے مجھ تک کچھ لوگوں کا سلام پہنچایا، میری درخواست ہے کہ میرا سلام بھی ان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچا دیجئے جنہوں نے آپ کے توسط سے مجھ بندہ حقیر کو سلام پہنچوایا ہے، خاص طور پر شہیدوں کے اہل خانہ کو۔ جہاں تک میرے یوم پیدائش کی بات ہے تو یہ بالکل بھی قابل اہمیت بات نہیں ہے، بہت ہی معمولی سا اور چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اور جو باتیں اعتراضات اور تجاویز کی شکل میں بیان کی گئیں وہ بحث کے قابل ہیں، ان پر کہاں بحث کی جائے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت واضح ہو۔ بہرحال قابل اعتراض اور قابل بحث ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم آپ کی ان تجاویز کو پلاننگ اور بجٹ کے دائرے کے سپرد کر دیں، جس میں بظاہر ایک نئی تبدیلی بھی آ چکی ہے، تاکہ وہ ان پر کام کریں، تو یہ ایک اچھا کام ہوگا۔ آپ اپنی تجاویز اس ادارے تک منتقل کریں، ہم واسطہ بن جائیں گے، ہمارا دفتر واسطہ بن جائے گا، اور وہ آپ کو وہاں جا کر بات کرنے اور تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے کہیں، اور آپ انشاءاللہ کسی قابل قبول اور متفقہ نقطے تک پہنچ جائیں گے۔ جہاں تک نشکاری پرائیویٹائزیشن کی بات ہے، جس کے بارے میں آپ میں سے کچھ لوگوں نے بات کی، اسے دہرایا اور باہر بھی یہی باتیں کی جاتی ہیں، تو وہ دلیل درست نہیں ہے جو آپ نے بیان کی، اس پر صحیح سے کام نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ ہر اچھے قانون پر برے طریقے سے عمل کیا جائے۔ یہ کہ ہم ملک کے وسائل کو، پیداواری وسائل کو، فیکٹریوں کو، کارخانوں کو، جن میں اچھا کام ہو رہا تھا، حکومت کے ہاتھ میں دے دیں، حکومت بڑے پیداواری یونٹس اور کارخانوں کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتی، یہ حکومت نہیں کر سکتی، حکومت کا کام نہیں ہے۔ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بدعنوانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، کرپشن ایجاد ہوتی ہے۔ ان برسوں میں ایسے کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور ان مسائل کا راہ حل صرف نشکاری تھا، واقعی دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ کام اچانک انجام نہیں پایا ہے۔ غور و فکر کر کے، مطالعہ کر کے، مستقبل کا اندازہ لگا کر، گھنٹوں تک بحث و مباحثہ کے بعد انجام پایا ہے۔ ہاں، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ نشکاری سے میری جو توقع تھی وہ اب تک مکمل طور سے پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن اچھے کام بھی انجام پائے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی سرکاری یونٹ کو نجی سیکٹر کو دے دیا گیا ہے اور وہ یونٹ حکومت کو اپنے ڈالر واپس نہیں دے رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ جو ڈالر واپس نہیں دے رہا ہے وہ وہی یونٹ ہے جو فی الحال سرکاری ہے۔ یہ وہ اعتراض ہے جو خود میں نے حال ہی میں حکومتی عہدیداروں کے سامنے پیش کیا ہے، اسے دہرایا ہے اور اس بات کو کئی بار پیش کیا ہے۔ یعنی وہ خود سرکاری یونٹس ہیں جو تجارت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ملک کے باہر بھی لین دین کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ڈالرز ریزرو بینک کو نہیں لوٹا رہے ہیں. مطلب یہ کہ اس بات کا تعلق نجی سیکٹر سے نہیں ہے, پرائیویٹائزیشن سے نہیں ہے. البتہ نجی سیکٹر کے سلسلے میں کچھ اعتراضات موجود ہیں, اس کی نگرانی کی ضرورت ہے, بھرپور طریقے سے غور سے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے, قوانین کی تعمیل کی ضرورت ہے. یہ ساری باتیں ضروری ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جہاں تک انتظامیہ, مقننہ اور عدلیہ کے سربراہوں کی معاشی نشست کی بات ہے تو یہ ایک مستقل نہیں بلکہ عارضی چیز ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کچھ خاص مقاصد کے لیے ہے. میں نے چار باتیں معین کر دیں اور ان کو بتا دیا. ایک بجٹ کا مسئلہ ہے, بجٹ کی تدوین اور بجٹ کی اصلاح. ہمارے بڑے مسائل میں سے ایک یہی بجٹ کا معاملہ ہے. اور تین کچھ دوسری باتیں. اس نشست کا ہدف یہ تھا, البتہ جیسا ہونا چاہیے اب تک تو ویسا نہیں ہوا ہے, لیکن اس کا علاج نشست کو ختم کر دینا نہیں ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم پوری نظر رکھیں کہ یہ کام انجام پائیں. بعض مسائل ہیں جن کی خامی اعلیٰ سطحی حکام کے درمیان عدم اتفاق ہے. اسے کس طرح حل کیا جائے؟ تو انہیں اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ وہ ساتھ بیٹھیں, بحث و گفتگو کریں اور ایک متفقہ و متحدہ فیصلہ کریں اور اس پر عمل کریں. یہ کمیٹی اس لیے بنی ہے. بہرحال امید ہے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں اور کہتے ہیں, اور میں جانتا ہوں کہ آپ دل سے کہتے ہیں جو کچھ آپ کہتے ہیں, واقعی وہ آپ کا نظریہ ہے. خداوند عالم توفیق عطا کرے کہ جس حد تک میرے ذمے ہے وہ انجام پائے, جس حد تک دیگر عہدیداروں کے ذمے ہے انشاءاللہ وہ بھی انجام پائے. آج کی باتوں کو بیان کرنے کی زبان بہت اور لہجہ بہت اچھا تھا, یعنی اچھا اور سنجیدہ طرز تکلم تھا. میں اچھی زبان میں بات پیش کرنے کے مسئلے پر تاکید کرتا ہوں کیونکہ اس کا بہت اثر پڑتا ہے. خیر, ماہ رمضان روحانیت اور عبادت کی عید ہے جو ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ رمضان کے مہینے آپ کو ملیں گے. آپ جوانوں کے آگے دسیوں ماہ رمضان ہیں, ان سے فائدہ اٹھائیے. روحانیت کی بہار, عبادت و بندگی کی بہار, جوانی بھی بہار ہے. تو ماہ رمضان میں جوان کے لیے دوہری بہار ہے, بہار میں بہار ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے. شب قدر سے آپ جو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں, اور مجھ جیسی عمر کے لوگ جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں بہت فرق ہے. آپ کہیں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لہٰذا اسے غنیمت سمجھیے, اس کی قدر جانیے. یہ خوبصورت سنگم یعنی دو بہاروں کا ملن ایک دوسری جگہ مقدس دفاع کے دوران سامنے آیا تھا. وہاں بھی پیش رفت تو عروج کے دو موقع مشترکہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ آگے تھے. دفاع کا محاذ یعنی جان دینے کا محاذ, مطلب یہ کہ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ عام طور پر اپنی جان دینے یا اپنے آزائے جسمانی کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ بہت بڑا ایثار ہے. تمام وہ لوگ جو ایثار کی وادی میں قدم رکھتے ہیں, محاذ انہیں عروج عطا کرتا ہے, روحانی عروج عطا کرتا ہے. لیکن جو لوگ محاذ پر گئے, جن میں زیادہ تر جوان تھے, ان کے لیے مسئلہ دوسری طرح سے تھا. یہ نوجوان جو میدان جنگ میں پہنچے تھے, ان کا عمل, ان کا عروج ایسا تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, عظیم الشان امام خمینی جیسا شخص جنہیں برسوں کے عرفان اور روحانیت کا تجربہ حاصل تھا, ان جوان مجاہدوں کے اس مقام پر رشک کھاتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ آپ شہدا کی سوانح حیات کی کتابیں پڑھتے ہیں یا نہیں, لیکن میں ضرور پڑھتا ہوں, آنسو بہاتا ہوں اور استفادہ کرتا ہوں. میں واقعی استفادہ کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جو کام ضرور کرنا چاہیے ان میں سے ایک ان عزیز شہیدوں کی سوانح حیات کا, خاص طور سے ان میں سے بعض جن میں بہت زیادہ روحانیت ہے, مطالعہ ہے, ان شہیدوں نے استفادہ کیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی ماہ رمضان سے استفادہ کرنا چاہیے. ابھی تو دو تین دن سے زیادہ نہیں بچے ہیں, لیکن اگلے برسوں میں جو آپ کے سامنے ہیں ان میں ضرور استفادہ کیجیے گا. ابھی سے خود کو اگلے ماہ رمضان کے لیے تیار کیجیے گا. میں نے ایک نصیحت بارہا کی ہے. میں نے دیکھا کہ جن دوستوں نے یہاں پر بات کی ان میں سے بھی دو تین افراد نے اسی کو دہرایا ہے, جسے میری مکمل تائید حاصل ہے. وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو، اسٹوڈنٹ سوسائٹی کو، اسٹوڈنٹ یونینز کو ایک مضبوط فکری انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، یہ ان کی حتمی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی ہمیشہ نصیحت اور سفارش کی ہے، میں ایک بار پھر اس پر زور دینا چاہتا ہوں۔ اگر ایک نوجوان، خاص طور پر نوجوان اسٹوڈنٹ کی علمی و معرفتی بنیادیں مضبوط ہوں تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں، ٹھوس ہو جاتے ہیں، آگے کی جانب اس کی حرکت جاری رہتی ہے، رفتار پکڑتی ہے، پھر کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ دل کا اطمینان اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ایمان بھی بڑھتا جائے، خود ایمان بھی اطمینان لاتا ہے، دلی اطمینان اور قلبی سکون ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، پہلے مومن تھے لیکن جب خداوند عالم نے انہیں یہ دلی سکون عطا کیا تو روحانی اور الہی حقائق پر بھروسے کی وجہ سے یہ ایمان بڑھتا چلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ معرفتی بنیادیں کیا ہیں؟ اسلام میں ذاتی، قلبی، سماجی، سیاسی اور بین الاقوامی معرفتی بنیادیں پائی جاتی ہیں، یہ سب اسلام میں موجود ہے۔ آزادی کا مسئلہ ایک معرفتی بنیاد ہے جسے اسلام میں پیش کیا گیا ہے۔ انصاف کا مسئلہ سب سے اہم معرفتی مسائل میں سے ایک ہے، انہیں حل کرنا چاہیے۔ نوجوان اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان پر کام کرنا چاہیے اور ان کی گہرائی تک پہنچنا چاہیے۔ کتابیں پڑھیے، نہج البلاغہ پڑھیے، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران غور کیجیے۔ فرض کیجیے کہ انصاف کے بارے میں، البتہ عدل و انصاف کا ایک اہم مصداق معاشی، سماجی، معاشرتی اور ایسے ہی میدانوں میں عدم مساوات کا خاتمہ ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، یہ اس کی ایک اہم بات ہے۔ انصاف ہمارے ذاتی فیصلوں سے شروع ہوتا ہے، انصاف ہمارے ذاتی کاموں سے، ہمارے بات کرنے سے، لوگوں کے بارے میں، کاموں کے بارے میں، ہمارے فیصلوں سے شروع ہوتا ہے۔
الا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا،
اگر کسی سے ہماری مخالفت بھی ہے، دشمنی بھی ہے، فکری اختلاف بھی ہے، تب بھی ہمیں اس کے سلسلے میں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ قیامت میں کوئی کافر میرا گربان پکڑ لے اور کہے کہ تم نے مجھ پر فلاں جگہ ظلم کیا تھا۔ واقعی اس سے سخت چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ یا قیامت کے دن دشمن خدا کا میری گردن پر کوئی حق ہو، میرا گربان پکڑے اور کہے کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ مطلب یہ کہ انصاف اس طرح کا ہوتا ہے، بین الاقوامی انصاف، یہ جو ہم استکبار کے مقابلے میں، سامراج کے مقابلے میں بار بار اپنی باتوں کو دہراتے ہیں، یہ انصاف کے سب سے اہم مصداق ہیں۔ بعض لوگ انصاف کے تو خواہاں ہیں لیکن ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ سامراج، امریکہ اور صہیونیت سے مقابلہ بھی انصاف پسندی کے اعلیٰ ترین مصادیق میں سے ہے۔ بالکل، یہ اعلیٰ ترین مصادیق میں سے ہے۔ تو یہ بات اس طرح سے ہے، آزادی، آزادی بہت اہم ہے۔ اسلام میں آزادی کے نظریے کا سب سے اہم حصہ مادی ڈھانچے سے آزادی ہے۔ مادی سوچ کہتی ہے کہ آپ ایک دن دنیا میں آئے، کچھ سال یہاں زندگی گزاریں گے، پھر ختم ہو جائیں گے، ہم سب ختم ہونے والے ہیں۔ اس مادی پنجرے میں آپ کو کچھ آزادیاں دی جاتی ہیں، شہوت کی آزادی، غصے کی آزادی، ظلم کی آزادی، ہر طرح کی آزادی، جبکہ یہ آزادی نہیں ہے، آزادی اسلامی آزادی ہے۔ اسلام ہمیں مادی ڈھانچے میں محصور نہیں کرتا، خلقتم للبقاء لا للفنا، آپ باقی رہنے کے لیے خلق کیے گئے ہیں، نہ کہ ختم ہونے کے لیے۔ ہم معدوم نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، بقول مولانا روم، مرنے کا اور ندی سے کودنے کا وقت آ گیا، اس دنیا میں اللہ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، مرنا انجام نہیں ہے، مرنا ایک نئے مرحلے اور در حقیقت اصل مرحلے کی شروعات ہے۔ جب آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو پھر آپ عروج حاصل کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے آگے بڑھنے کی، پیش رفت کی، ترقی کی، اوپر اٹھنے کی کوئی حد نہیں ہے، یہ آزادی ہے۔ زندگی کی تمام آزادیاں، چاہے وہ ذاتی آزادی ہو، عقیدے کی آزادی ہو، قدامت پسندی، جمود، طرح طرح کے بکھیڑے، بلا وجہ کے تعصب سے رہائی، بڑی طاقتوں سے رہائی، عامروں کی قید سے رہائی، ظلم سے رہائی، یہ سب اسی اسلامی آزادی کی بنیاد پر ہے۔ ان پر غور کیجئے، ان پر کام کیجئے۔ اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں آ کر آدھے گھنٹے آپ سے گفتگو کروں۔ آپ خود کام کیجئے، سوچئے، کتابیں پڑھیے، مطالعہ کیجئے۔ یا انتظار فرج کا مسئلہ، ہماری فکری اور دینی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد انتظار فرج ہے۔ انتظار فرج یعنی تمام سختیاں اور دشواریاں برطرف اور ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر انتظار کیجئے، نہیں، بلکہ آپ کا دل پوری طرح سے تیار ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ان کی ماں سے کہا گیا، اِنَّ رَادَّهُ عَلَيْكَ وَجَاعِلَهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو تمہیں لوٹا دیں گے اور اسے مرسلین میں سے قرار دیں گے، وہ تمہیں نجات دلائے گا۔ اس بات نے بنی اسرائیل کو مضبوط بنا دیا۔ فرعون کے مصر میں بنی اسرائیل نے برسوں مزاحمت کی، البتہ بعد میں وہ لوگ بگڑ گئے، لیکن انہوں نے برسوں تک استقامت دکھائی تھی۔ یہی مزاحمت و استقامت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی، اور پھر انہوں نے اپنی تحریک شروع کی۔ بنی اسرائیل ان کے پیچھے چل پڑے، اور یہ تحریک فرعون اور فرعون والوں کی نابودی پر منتج ہوئی۔ یہ انتظار فرج ہے۔ انتظار فرج کا مطلب ہے ان تمام کمیوں کے خاتمے کا انتظار جو ابھی آپ نے بیان کی۔ اس سے 10 گنا زیادہ کمیاں ہیں جن کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ انتظار فرج کا مطلب یہ ہے، یعنی تیار ہونا، سوچنا، کسی بھی تعطل اور بند گلی کو خاطر میں نہ لانا۔ تعطل اور راستے کے بند گلی میں پہنچ جانے کی سوچ بہت بری چیز ہے، یہ انتظار فرج کے معنی ہے۔ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیے۔ البتہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں بارہا کہا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی۔ کتب اللہ یعنی خداوند عالم کا قطعی قانون ہے کہ پیغمبروں کی راہ کو غلبہ حاصل ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، خداوند عالم مومنین کا دفاع کرے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یا ونریدو ان نمن علی الذین استضعفوا، ونریدو ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ خداوند عالم کا وعدہ ہے، عہد ہے، خود ہم نے بھی حقائق کو دیکھا ہے۔ ہم ان باتوں کو قرآن کریم، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ سے نقل کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے انہیں خود اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے۔ آپ ابھی کافی جوان ہیں، اور انشاءاللہ جب آپ کی میری جتنی عمر ہو جائے گی، یا مجھ سے بھی 10-20 سال زیادہ آپ کی عمر ہوگی، تو آپ ایسی بہت سی باتیں دیکھیں گے یا دیکھ چکے ہوں گے۔ ہم نے اپنی اس عمر میں دیکھا ہے، انقلاب اسلامی کی کامیابی کو دیکھا ہے، جو باطل پر حق کا غلبہ تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مرحوم طالقانی صاحب نے خود مجھ سے کہا تھا کہ جن سے امام خمینی نے کہا تھا کہ شاہ کو جانا ہوگا، تو ہم نے کہا تھا کہ جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ جناب طالقانی معمولی انسان نہیں تھے، مطلب یہ کہ مرحوم آیت اللہ طالقانی جیسا انسان، ایک زبردست اور تجربہ کار جد و جہد کرنے والا انسان اس وقت پر امید نہیں تھا، لیکن ایسا ہوا، انقلاب کامیاب ہوا۔ لاغلبن انا ورسولی، یا مسلط کردہ جنگ، آپ لوگ تو خیر نہیں تھے، آپ نے نہیں دیکھا۔ مسلط کردہ جنگ، 8 سالہ جنگ، ایک عجیب واقعہ تھا۔ سبھی ہمارے خلاف تھے، سب کے سب۔ امریکہ ہمارے خلاف تھا، سوویت یونین ہمارے خلاف تھا، نیٹو ہمارے خلاف تھی، مسلمان ممالک ہمارے خلاف تھے، ہمارا پڑوسی ترکی ہمارے خلاف تھا، سب کے سب ہمارے خلاف تھے، لیکن ہم فتح یاب رہے، فتح ہمارے نصیب ہوئی، ایک ایسی جنگ میں جس میں سبھی ہمارے خلاف تھے، ہمیں فتح حاصل ہوئی۔ بنابر ہمارے تجربات بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انتظار فرج کا مطلب یہ ہے۔ انتظار فرج صرف یہی نہیں ہے کہ ہم منتظر بیٹھے رہیں اور دعائیں کریں کہ خدا حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ظاہر کر دے، البتہ یہ بھی واجب کاموں میں سے ایک ضرور ہے، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ چاہنا چاہیے لیکن اس کے لیے کام کرنا چاہیے. لہذا انتظار فرج کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کاموں میں جن میں مشکلات پائی جاتی ہیں ہمارے مد نظر فرج کا واقع ہونا مسلمہ مفروضوں میں ہے جو ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان منتظر رہے. البتہ اس کی شرائط ہیں, ہمیں کام کرنا چاہیے. روٹی کھانے کی فرج کا انتظار, روٹی کی دکان پر جانا, روٹی خریدنا, گھر لانا, یہی تو ہے. ورنہ بیٹھے رہنے سے روٹی خود بخود گھر تو نہیں آئے گی. کوئی کام ہونا چاہیے تاکہ فرج انجام پائے. یہ وہ بنیادیں ہیں کہ جن میں کام کرنا ضروری ہے. اس طرح کی بنیادیں کافی ہیں. یہ توحید کی بنیاد, غیر خدا کی حکمرانی ممنوع. توحید یعنی غیر خدا کی حکمرانی کی نفی, اور اسی طرح کی دوسری باتیں جو کافی زیادہ ہیں. ان بنیادوں پر کام کیجئے, خاص کر آپ اسٹوڈنٹس یونینز کو ان بنیادوں پر کام کرنا چاہیے. کسی ایک محدود نقطے پر تمرکز نہ رکھیے, وسیع پیمانے پر نظر دوڑائیے, تمام مسائل کو دیکھیے. میرے خیال میں یہاں پر جو مرحوم شہید مطہری, شہید بہشتی, مرحوم آیت اللہ مصباح صاحب وغیرہ کا جو نام لیا گیا ہے, یہی بہت اچھی بات ہے. ان لوگوں کی کتابیں بہت اچھی کتابیں ہیں. ہمارے جوانوں کا تجربہ بھی اچھا ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک نوجوان رضاکار بسیجی تہران کے قریب کچھ کام کر رہا ہے, سرگرمیاں انجام دے رہا ہے, جیسے شہید مصطفیٰ صدرزادے, ان کے بارے میں دو تین کتابیں لکھی گئی ہیں جنہیں میں نے پڑھا بھی ہے. پڑھ کر پتہ چلا ہے کہ وہ کس طرح کام کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے بیتاب تھے. انسان ان لوگوں کو دیکھے اور آگے بڑھے, یہ پہلا نقطہ تھا جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے تیزی سے بیان کرنا ہوگا تاکہ ان ساری باتوں کو عرض کر سکوں. پہلا نقطہ یہ ہے, یہ بات آپ جان لیجئے, میری حتمی اور قطعی رائے یہ ہے, اسٹوڈنٹس کی سرگرمیاں خود طالب علم کی طرح ملک کے لیے ایک خزانہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسٹوڈنٹس کی سرگرمیوں یا کسی بھی طرح کی سرگرمی سے جو انجام پائی جاتی ہیں, البتہ صحت مند سرگرمی, اس کی بعض خرابیوں کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا, ممکنہ طور پر خطرے کا احساس کریں. یہ غلط فہمی ہے. طلبہ و طالبات کے کام اور ان کی سرگرمیاں ملک کے لیے سرمایہ ہیں. اسٹوڈنٹس کے مطالبے ملک کے لیے سرمایہ ہیں. اسٹوڈنٹس کی زبان سرمایہ ہے. ملک کے واقعات کے بارے میں طلبہ و طالبات جو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں وہ بھی سرمایہ ہے. یہ جو آپ یہاں آتے ہیں اور ذوق و شوق کے ساتھ, جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ کوئی اعتراض کرتے ہیں, درد کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں, یہ ملک کے لیے ایک موقع ہے, یہ ملک کے لیے ایک قدر ہے. کمیوں کو دور کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس, سوسائٹیز, یونینز اور نوجوان طلباء میں جوش و جذبہ موجود ہے, اور یہ ایک موقع ہے, ایک غنیمت ہے. مختلف واقعات میں, چاہے وہ قدرتی آفات ہوں, چاہے سیاسی واقعات ہوں, جیسے یوم القدس, 11 فروری, انقلاب اسلامی کی سالگرہ وغیرہ کی ریلیوں میں اسٹوڈنٹس کی پرجوش شرکت, یہ سب اہم باتیں ہیں. سیاسی و معاشی مسائل اور بعض فیصلوں کے بارے میں اظہار خیال سرمایہ ہے. اسٹوڈنٹس کی جانب سے اسٹوڈنٹ کا اظہار خیال ہمارے لیے سرمایہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے, اس پہ توجہ رکھیے. ممکن ہے کہ بعض اظہار خیال صحیح ہو, بعض صحیح نہ ہو, لیکن خود اظہار خیال, سوچنا, مسئلے کے بارے میں غور کرنا, یہ ملک کے لیے ایک سرمایہ ہے. البتہ اس کی کچھ کمیاں بھی ہیں, کچھ خامیاں بھی ہیں. اسٹوڈنٹس کی سرگرمیوں میں خامیاں اور کمیاں نہیں ہونی چاہیے, اس بات کا خاص خیال رکھیے. البتہ جوانوں کو اعتبار نہیں ہوتا کہ بوڑھے بھی کبھی جوان تھے, لیکن ہم نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ جوانی کا وقت کیسا ہوتا ہے. جوانی میں غلطی اور خطا کا امکان کم نہیں ہے, اور اس کا امکان زیادہ ہے. مختلف باتیں پیش آتی ہیں, چوکنا رہنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کی سرگرمیوں میں جو کمیاں ہیں انہیں برطرف کرنا چاہیے, انہیں صحت مند بنانا چاہیے, اختلافات پیدا نہ ہوں, دو دھڑے نہ بنے. اسٹوڈنٹس, سوسائٹیز, یونینز کی سرگرمیوں کو دو دھڑوں میں نہ بانٹا جائے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ اختلافات اور دھڑے بندی دشمن کی خواہش ہے. سرگرمیوں کو حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ یہاں آتے ہیں, کوئی تجویز دیتے ہیں, اس تجویز پر کام میں وقت لگے گا, پیسے لگیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس کا خرچ ادا کرنا ممکن نہ ہو, اس کے اخراجات پورے نہ ہو سکیں, یا فوراً ممکن نہ ہو کہ عمل کیا جائے. ان سب پر توجہ دیجئے. مطلب یہ کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی سرگرمیاں اور اس کے مطالبے حقیقت پسندی کے ساتھ ہونے چاہیے, حتی المقدور علمی اور عملی رائے حل کے ساتھ ہونے چاہیے. پہلے تو یہ علمی یعنی عالمانہ اور دانشمندانہ رائے حل ہو, اور دوسرے وہ رائے حل جو عملی بھی ہو, یعنی صرف کاغذ پر نہ لکھ دیا جائے, ایسا کام ہو جسے انجام دیا جا سکتا ہو. آپ میں سے جو بھی میدان عمل میں پہنچے گا, کہ آپ میں سے بعض کی درخواست بھی یہی تھی کہ جوانوں کو میدان میں کیوں نہیں لایا جاتا, ضرور لانا چاہیے, تو آپ کی رائے بدل جائے گی, کیونکہ آپ حقائق کو دیکھیں گے, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں گے, مشکلات کو دیکھیں گے, کام کی دشواریوں کو دیکھیں گے. ایک بار ایک صاحب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. ان کی حیات مبارکہ میں حکومت کے خلاف کچھ شکایتیں تھیں. امام خمینی نے ان کی باتیں سنی, جیسا کہ انہوں نے مجھ سے نقل کیا. اس کے بعد امام خمینی نے ان کے جواب میں صرف اتنا ہی کہا, جناب ملک چلانا واقعا سخت کام ہے. اگر ہم لوگ ایک دوسرے کو ہی جواب دیتے رہیں گے تو کام آگے نہیں بڑھیں گے. لوگوں کی باتیں سننی چاہیے. لوگوں کی باتیں کہاں ملیں گی؟ تمام مسائل میں لوگوں کی باتیں ہیں. ان کی صرف ایک بات نہیں ہے. سوچنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے. لوگوں کی باتوں کا طریقہ ہوتا ہے. لوگوں کا فیصلہ یہی ہے جو اس وقت سامنے موجود ہے, یعنی وہ ایک شخص کو صدر کے طور پر منتخب کرتے ہیں. یہ عوام کا فیصلہ ہے. کچھ لوگوں کو پارلیمنٹ کے رکن کے طور پر منتخب کرتے ہیں, یہ بھی عوام کا فیصلہ ہے. لوگوں کی باتوں کو اسی طرح تو سمجھا جا سکتا ہے. ابھی ہمارے ایک بھائی نے کہا کہ ریفرینڈم, اس طرح سے کہا کہ اگر آپ شروع سے ہی ان تمام مسائل میں جو پیش آئے ہیں ریفرینڈم کراتے تو اس وقت ریفرینڈم پر وہ حساسیت نہ ہوتی. دنیا میں کہاں یہ کام کیا جاتا ہے؟ کیا ملک کے گوناگوں مسائل ریفرینڈم کے لائق ہیں؟ کیا وہ تمام لوگ جنہیں ریفرینڈم میں شرکت کرنی چاہیے, جو شرکت کرتے ہیں, مسئلے کے تجزیے کا تحلیل کا امکان رکھتے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ ان مسائل میں کیسے ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے جن میں پروپیگنڈا موجود ہو, جن میں دشمن کی سازشیں موجود ہوں؟ ہر طرف سے بات کی جا سکتی ہے. ایک مسئلے پر ریفرینڈم کرانے کے لیے ملک کو 6 مہینے تک بحث مباحثے اور گفتگو اور اختلافات میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ کسی ایک مسئلے پر ریفرینڈم کرایا جا سکے. ہم تمام مسائل میں ریفرینڈم کرائیں؟ مطلب یہ کہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ انسان اس طرح سے یوں ہی ان سے گزر جائے. ایک بڑی مشکل جلد بازی ہے. جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ کی زبان صرف مشکلات اور مسائل کو بیان کرنے والی نہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ مشکلات کو بیان نہ کیجیے, لیکن صرف مشکلات ہی بیان نہ کیجیے. ملک میں بہت سی اچھی اور روشن اور قابل تعریف باتیں ہیں. اسٹوڈنٹ انہیں بھی بیان کریں, وہ بھی بیان کرے اور یہ بھی بیان کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ صرف ان چیزوں اور مشکلات کو پھیلانے والا بن جائے. طالب علم کو تندخو شدت پسند نہیں ہونا چاہیے, سطحی سوچ اور سطحی نظر والا نہیں ہونا چاہیے. محلے کے مسئلے کو قومی مسئلہ نہ بنا دیا جائے. مثال کے طور پر کبھی ہوتا ہے کہ ملک کے کسی گوشے میں کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, فلاں اسٹوڈنٹ تنظیم آئے اور اسے ایک قومی مسئلے میں بدل دے. یہ غلطی ہے, یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. یہ مشکل سے دور بھاگنا نہیں ہے یا مشکل کا حل نہیں ہے, اور یہ ملک کے نقصان میں ہے کہ ایک معمولی اور محلے کی مشکل کو, گلی محلے کی مشکل کو ایک قومی مسئلے میں بدل دیا جائے یا اس طرح سے ظاہر کیا جائے. طلبہ و طالبات کی نیت دکھاوے کی نیت نہ ہو. دیکھیے, میں اس بات کی تاکید کرتا ہوں, نہ تو طلبہ و طالبات اور نہ ہی طلبہ تنظیموں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دکھاوے کے لیے کوئی بات کریں. اس سے کام کی برکت چلی جاتی ہے. بات کی برکت ختم ہو جاتی ہے، بات بے اثر ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس سے نقصان بھی ہے۔ اسٹوڈنٹس سائبر اسپیس میں غرق نہ ہو جائیں۔ اس طرف اور اس طرف سے کی جانے والی تمام باتوں کے باوجود سائبر اسپیس ملک میں موجود ہی ہے۔ سوشل میڈیا موجود ہے، انٹرنیٹ ہے، بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سائبر اسپیس کی طرف سے انہیں لگاتار تجزیے، خبریں، موضوعات اور بنیادیں فراہم کی جاتی رہیں۔ یہ غلط ہے۔ آپ سائبر اسپیس پر حاوی ہو جائیے، آپ سائبر اسپیس کو گائیڈ کیجئے، بلکہ آپ اپنے آپ کو وہاں پہنچا دیجئے کہ آپ خود سائبر اسپیس کو گائیڈ کریں۔ آپ کی طرف سے سائبر اسپیس پر فکر، خبر اور تجزیے جائیں، اس کے برخلاف نہ ہو۔ یہ سب اسٹوڈنٹس کی سرگرمیوں کی مشکلات ہیں، با ایمان اور دردمند طالب علم کی، جو کبھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، کبھی لکھتے ہیں، کبھی دفتر آتے ہیں، دوستوں سے بات کرتے ہیں، جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ فکر مند ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ذمہ داری یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اہم کاموں کو، اسٹوڈنٹس کی سرگرمیوں کو، جو ملک کے لیے ایک مغتنم اور قابل غنیمت موقع ہے اور قابل قدر ہے، اس طرح کی کمیوں سے دور کریں۔ اسٹوڈنٹس کے سلسلے میں ایک دوسرا نقطہ، یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں ان کے ساتھ میں آپ کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا، یعنی میں اس وقت اس کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، اس محدود وقت میں یہ کام کیا بھی نہیں جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کاموں کو ٹھوس بنیاد عطا کیجئے، یعنی اپنے سامنے موجود اعلیٰ آفاق کو دیکھتے ہوئے اپنی حرکت کو طے کیجئے۔ آپ حرکت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں، یعنی ملک کے بہترین نوجوان زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور آپ مومن اسٹوڈنٹس آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ منزل حاصل ہو، بلند ترین افق پر نظر رکھیے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں ایک اچھے، بلند حوصلے والے اور مستقبل پر نظر رکھنے والے طالب علم اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری کیا ہے۔ میرا جواب یہ ہے، پہلے اپنے معاشرے کے ذہن میں اور حقیقت میں تبدیلی، اور پھر دنیا کے ذہن میں اور حقیقت میں تبدیلی۔ آپ کو تعجب ہوا، اسٹوڈنٹ مثال کے طور پر دنیا کی حقیقت بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ آپ آج اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن آج کا یہی اسٹوڈنٹ کل کا سیاسی منتظم ہو سکتا ہے، ملک کے کسی اہم شعبے کا انتظام چلانے والا ہو سکتا ہے۔ یہ جو آج ملک کے عہدیدار ہیں، کل آپ ہی کی طرح اسٹوڈنٹس تھے، اس وقت ملک کا انتظام چلا رہے ہیں، سیاسی، معاشی اور سفارتی سطح پر ملک کا انتظام چلا رہے ہیں۔ آج کا اسٹوڈنٹ کل کا فلسفی ہے، کل کا محقق ہے۔ آج کا اسٹوڈنٹ کلچر اور میڈیا کے میدان میں کل کا بااثر کارکن ہے۔ آج کا اسٹوڈنٹ کل کسی شعبے کا سربراہ، کل کسی تھنک ٹینک ادارے کا سربراہ اور کل کا بااثر عنصر ہے۔ انسان ہمیشہ تو جوان اور اسٹوڈنٹ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ آج اس طرح سے راہ ہموار کر سکتے ہیں کہ کل جب آپ انہی ذمہ داروں میں تبدیل ہو گئے جن کا میں نے ذکر کیا، تو حقیقی معنی میں اثر انداز ہوں، معاشرے کے ذہن کو بھی بدلیے اور اس کی حقیقت کو بھی تبدیل کیجیے۔ آج سبھی کہتے ہیں، ہم نے بھی کہا اور دوسرے بھی سبھی کہتے ہیں کہ دنیا بدل رہی ہے۔ اس تبدیلی کو کون وجود میں لاتا ہے؟ دانشور، سرگرم افراد، بڑے کام انجام دینے والے لوگ، یہی لوگ تبدیلیاں لاتے ہیں۔ وہ آپ ہی لوگ تو ہیں۔ آپ آج اسٹوڈنٹس ہیں، کل آپ وہی ہوں گے جو وہ تبدیلی لا سکتا ہے۔ بنابراہ ہماری توقع یہ ہے کہ آپ مستقبل کو اس طرح سے دیکھیے۔ البتہ وہ شخص جو کل تبدیلی لا سکتا ہے، وہ لازمی طور پر ایک نمایاں مومن، متقی اور وفادار نہیں ہے۔ کبھی کچھ لوگ منحرف بھی ہو جاتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ راستے سے نہ ہٹیے، کوشش کیجئے کہ صحیح راہ پر اور اللہ کے سیدھے راستے پر آگے بڑھیے۔ آپ اس طرح کہ کل کی سمنے بڑھ رہے ہیں، اپنی بنیادوں کو، اپنی فکری بنیادوں کو، ایمانی بنیادوں کو، عقلی بنیادوں کو آج سے ہی مضبوط بنائیے، تاکہ اس طرح کے کل کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہاں پر میرے خیال میں چار بنیادی باتیں ہیں: دین، عقل، علم اور عزم و ارادہ۔ یہ چار چیزیں ضروری ہیں: دینی بنیادیں، علمی بنیادیں، عقلی بنیادیں اور عزم و ارادے کی بنیادیں۔ مصمم ارادہ، ٹھوس عزم، ان چیزوں کو اپنے اندر مضبوط بنائیے۔ جو بھی ان چیزوں میں اپنے اندر زیادہ کام کرے گا، کل اس کے بااثر ہونے کا امکان زیادہ ہوگا۔ کچھ لوگ بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور کچھ لوگ بلندیوں تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن کسی حد تک وہ بھی بااثر ضرور ہوتے ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ خود کو کتنا تیار کرتے ہیں، لہذا یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز اور یونین کے بارے میں ایک دوسری بات، جب ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ تو یہ لفظ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی عناوین کو مجسم کر دیتا ہے، ہمارے ذہن میں مجسم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ تو علم کا حصول، جوان ہونا، سرگرم و فعال ہونا، جدت پسندی، جدت ترازی، بدعنوانی سے دشمنی، ناانصافی سے دشمنی، انسان دوستانہ جذبات اور ایسے ہی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ان سب سے زیادہ اہم ایک بنیادی فکری نظام کا حامل ہونا ہے، جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ فکری بنیادوں کو مضبوط کیجئے، مستحکم کیجئے۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ فی الحال دوسرے پروگراموں کو کنارے پر رکھ دیں، جا کر سوچنے اور مطالعہ کرنے میں مشغول ہو جائیں، نہیں، ان سب کو ایک ساتھ انجام دینا چاہیے۔ یعنی عمل کے ساتھ ہی غور و فکر، مطالعے اور خود سازی میں پیش رفت کا امکان اس صورت میں کہیں زیادہ ہے کہ انسان سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جائے، اسٹوڈنٹ کی ساری سرگرمیوں کو چھوڑ کر مثال کے طور پر صرف اچھی کتابوں کے مطالعے میں مصروف ہو جائے۔ مذہبی مآخذ سے انسیت پیدا کیجئے، گہری سوچ والے اور امانت دار مفکرین سے رابطہ قائم کیجئے۔ آج مفکرین کے درمیان اچھے مفکر علماء اور اچھے مفکر انسان موجود ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کرنے کے لیے یہاں ایک بات اور نوٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن کی چال اور اس کی اسٹریٹجی کی شناخت کے سلسلے میں اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے، ہم سب کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے۔ البتہ بعض لوگ ہیں کہ جیسے ہی ہم لفظ دشمن زبان پر لاتے ہیں وہ چڑ سے جاتے ہیں کہ پھر انہوں نے سب کچھ غیر ملکی دشمن کی گردن پر ڈال دیا۔ گویا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں تو ہم اپنی کمزوریوں، کمیوں اور تساہلی کا انکار کرنا چاہتے ہیں، نہیں، یہ سب اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اسے بھی نہیں بھولنا چاہیے، دشمن موجود ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، سمجھیں یا نہ سمجھیں، دشمن موجود ہے، کام بھی کر رہا ہے، لگاتار کام کر رہا ہے۔ دشمن پیسے خرچ کر رہے ہیں، وسائل فراہم کر رہے ہیں، حق کے محاذ کے خلاف بھرپور کام کر رہے ہیں، ہم چاہے غافل رہیں وہ غافل نہیں ہوتا۔ من نام علم یونم ان ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر آپ کو محاذ پر نیند آ گئی ہے تو دشمن کے محاذ میں بھی نیند کا غلبہ ہوگا، وہ بھی سو چکا ہوگا، نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ سو رہے ہوں اور وہ بیدار ہو، بنابراین دشمن موجود ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم خود اپنی طرف سے بدگمان ہو جائیں، مایوس ہو جائیں۔ ایک بھائی نے یہاں امید کے مسئلے پر بات کی، ان کی گفتگو اچھی تھی، میں ان کی باتوں کی تردید نہیں کرتا، لیکن میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ نا امیدی کا سر چشمہ زیادہ تر داخلی ہوتا ہے۔ جی ہاں، اندر کچھ مشکلات ضرور موجود ہیں اور ہم ان مشکلات کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مشکلات پرجوش نوجوان اسٹوڈنٹ کو مایوس کر دیں۔ پرجوش نوجوان اسٹوڈنٹ کسی اور طرح سے نا امید ہوتا ہے جب پروفیسر یا فلاں انسان جو ذمہ دار نہیں ہے، جو ان کے پاس بیٹھتا ہے انفرادی طور پر، اور یہی کام دوسری شکل میں اور اجتماعی اور وسیع پیمانے پر بھی کیا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم کس خوش فہمی کے ساتھ یہاں پڑھائی کر رہے ہو، چھوڑو، باہر جاؤ۔ جدوجہد کرنے والے نوجوان سے کہتا ہے کہ تم ڈالر کی فلاں قیمت، فلاں شر کی کئی سالہ افرات زر کس امید میں اور کس خوش فہمی کے ساتھ یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہو، کام کر رہے ہو۔ مایوسی اس طرح سے پیدا کی جاتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ البتہ مومن، جدوجہد کرنے والے، آگاہ اور بابصیرت جوان کا جواب دو ٹوک اور صاف ہے کہ ہاں، ملک میں مشکلات موجود ہیں، لیکن میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں دسیوں سال تک اس ملک میں زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تاکہ سینکڑوں سال تک میرے بچے، میرے بچوں کے بچے، میرے اسلاف اور میرے ہم وطن اس ملک میں زندگی گزار سکیں، میں مشکلات کو دور کرنا چاہتا ہوں. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مشکل کو ختم کر دوں. میں کوشش اور جدوجہد کر رہا ہوں تاکہ مشکل کو دور کر سکوں, ختم کر سکوں. مسلمان نوجوان کا جواب یہ ہے, لیکن وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اور بعض لوگوں پر اثر بھی ڈالتا ہے. تو یہ بھی ایک مثال تھی. ہمیں اپنے آپ سے بدگمان کرنے کی ایک دوسری مثال یہ ہے کہ طرح طرح سے بداندیش ذرائع ابلاغ, میڈیا, ان کا اصرار یہ ثابت کرنے پر ہے کہ ایرانی قوم اپنے مذہبی عقائد سے منہ موڑ چکی ہے, اپنے انقلابی جذبات سے منہ موڑ چکی ہے. وہ اس پر بزد ہیں اور بار بار یہ بات دہراتے رہتے ہیں. ان کے کچھ پٹھو یہاں بھی گوشہ و کنار میں موجود ہیں, یا انٹرنیٹ پر کہتے ہیں, اخبارات میں کہتے ہیں, اپنی طرح طرح کی باتوں میں کہتے ہیں. ان کی باتوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں نے دین کی طرف سے منہ پھیر لیا ہے. وہ یہ باتیں دہراتے رہتے ہیں. ایک انسان جو غفلت کا شکار ہو اور غور و فکر بھی نہ کرے, وہ ان کی بات مان لیتا ہے, یقین کر لیتا ہے. لیکن شب قدر آ گئی, اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ اس سال دعا و اعمال کی مجالس پچھلے سال کی نسبت بہت باشکو انداز میں برگزار ہوئی. یوم القدس کی ریلیوں میں لوگوں کی تعداد پچھلے سال سے کئی گنا زیادہ تھی. 22 بہمن انقلاب اسلامی کی سالگرہ کے جلوسوں میں, 22 بہمن انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی ریلیوں میں لوگوں کی تعداد پچھلے سال سے دگنا تھی. یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے, لیکن وہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. میں نے کہا, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ ناس یہی لوگ ہیں جو مسلسل وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں. ایک دوسری مثال فرض کیجئے کہ 4 سرمایہ داروں یا انٹرپرینیورز نے ملک چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے پیسے لیے اور ایک دوسرے ملک میں چلے گئے. کہا جاتا ہے, دیکھو تم کس امید میں یہاں معاشی سرگرمیاں انجام دینا چاہتے ہو؟ لوگ تو جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, 4 لوگ چلے گئے, 40 ملک میں ہی رکے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. ہزاروں نالج بیس کمپنیاں بنتی جا رہی ہیں, جوان نوکری پر لگ رہے ہیں. سماج کی, معاشرے کی سچائی یہ ہے. لیکن دشمن اپنی کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ سبھی کو نا امید کر سکے. یہ دشمن کی پلاننگ ہے. تو اس بات پر توجہ دیجئے کہ آج دشمن کی پلاننگ ہمیں اپنے آپ سے بدگمان اور مایوس کرنے میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خود سے بدگمان کر دیں, مایوس کر دیں. ہم اپنی حکومت سے بدگمان ہو جائیں, اپنے اسٹوڈنٹس کے ماحول سے بدگمان ہو جائیں, نا امید ہو جائیں, اپنے عوام سے بدگمان ہو جائیں. نہیں, ملک آگے بڑھ رہا ہے, اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے. البتہ ہمارے یہاں کمیاں بھی موجود ہیں. اگر توقع کی بات کی جائے تو مجھے آپ لوگوں سے کہیں زیادہ توقع ہے, اور میں آپ لوگوں سے زیادہ اعتراض بھی کرتا ہوں. البتہ کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان علل اعلان بات کرے, لیکن میں کہتا ضرور ہوں, اعتراض کرتا ہوں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. الحمدللہ ملک تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمارے ملک میں اتنے مومن, سرگرم, فعال, پرجوش, خوش فکر نوجوان پہلے نہیں تھے, لیکن الحمدللہ آج موجود ہیں. تو یہ بھی ایک اہم بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دشمن ایرانی نوجوان سے کینہ رکھتا ہے. آپ یہ بات جان لیجئے, ہمارے نوجوان یہ بات جان لیں. آپ لوگ دوسروں سے زیادہ اس بات پر توجہ رکھیے. ملک کے سبھی جوان جان لیں کہ دشمن استکبار, صہیونی کارٹلز جو یورپ اور امریکہ پر مسلط ہیں, بلا شبہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام کے کٹر دشمن ہیں, اور اگر انہیں موقع ملے تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. لیکن وہ ایرانی جوانوں کے زیادہ کٹر دشمن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ جوانوں کے محرکات و جذبات اور ملک کے جوان نہ ہوں تو ملک کے حکام کچھ بھی نہیں کر سکتے. کام اصل میں جوان کرتے ہیں. ترقی اور تحرک جوانوں کے ہاتھ میں ہے. اس لیے یہ لوگ جوانوں سے کینہ رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں. انقلاب کے اوائل سے آج تک یہ جوان ہی تھے جنہوں نے مختلف محاذوں پر, مختلف میدانوں میں بڑے بڑے کام انجام دیے, بڑے بڑے کام اپنے ذمے لیے, انہیں آگے بڑھایا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے عہدیداران توجہ دیں, اور الحمدللہ وہ توجہ دیتے ہیں. بہت سے نوجوانوں سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ استفادہ ہونا چاہیے۔ مختلف میدانوں میں ایرانی جوانوں نے بہت اچھے اور بڑے کام انجام دیے ہیں۔ میں نے یہاں نوٹ کر رکھا ہے، سرکاری مینجمنٹ کے میدان میں سرکاری مینیجرز شہید موسیٰ کلانتری، شہید تندگویان جیسے جوان موجود تھے، وہ وزیر تھے۔ سبھی جوان یا شہید قندی، شہید عباس پور، یہ سب شہید ہوئے جو جوان تھے۔ یہ سبھی جن کے نام میں لے رہا ہوں، کچھ لوگوں کے نام اور لوں گا، یہ سبھی 20 سے 30 اور 30 سے 40 سال کے درمیان تھے، یعنی 20 سال سے لے کر 39-40 سال کی عمر کے تھے۔ سرکاری مینجمنٹ کے میدان میں یہ لوگ سرگرم تھے۔ مرحوم موسیٰ کلانتری نے کہا، میں نماز جمعہ کی دوسری یا تیسری صف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اگلی صف میں شہید عباس پور، یہ بھی وزیر تھے اور شہید ہوئے، بیٹھے ہوئے تھے۔ کلانتری نے بتایا کہ جو شخص میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے عباس پور کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو، وزیر آ کر نماز جماعت کی صف میں بیٹھے ہیں۔ دیکھو بات کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ انقلاب کا ابتدائی زمانہ تھا، شہید کلانتری نے، جن کا بڑا پیارا اور دلکش ترک لہجہ تھا، اس سے کہا کہ میں اس سے بھی عجیب بات تمہیں بتاؤں، میں بھی وزیر ہوں۔ یہ اچھے وزیر تھے، یہ لوگ اچھے مینیجرز تھے۔ فوجی میدان میں شہید ہمت، شہید خرازی، شہید بابائی، شہید حسن باقری، شہید شیرودی، شہید اردستانی، شہید سیاد شیرازی، البتہ جب سیاد شہید ہوئے تو ان کی عمر زیادہ تھی، لیکن جب وہ جنگ میں شریک ہوئے تھے تو ان کی عمر اتنی نہیں تھی۔ ان لوگوں نے جنگ کی حقیقت کو بدل دیا، جنگ کے نتائج کو بدل دیا، جنگ کا نقشہ پلٹ دیا، اور اسے تمام رجت پسند اور سامراجی استکباری اتحادیوں کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کے دستے قدرت میں تبدیل کر دیا۔ آرٹ و ادب و ہنر کے میدان میں شہید آوینی، مرحوم صلح شور، مرحوم طالب زادے، البتہ ان کی عمریں زیادہ تھیں لیکن انہوں نے اپنی جوانی میں بہت زیادہ کام کیے تھے، ان کے جیسے لوگ کم نہیں ہیں۔ علم و سائنس و تحقیق کے میدان میں شہید تہرانی مقدم، مرحوم کاظمی آشتیانی، شہید مجید شہریاری، شہید رضائی نجات، شہید احمدی روشن، ہمارے جوان یہ لوگ ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اسی آپ کے زمانے میں، اسی آپ کے ہم اثر وقت میں شہید حجہ جی، شہید مصطفیٰ صدرزادے، شہید آرمان علی وردی، شہید روح اللہ اجمیان، یہ سب نمایاں جوان ہیں، واقعی بہت نمایاں شخصیات ہیں۔ ہزاروں، دسیوں ہزار، لاکھوں ذمہ دار ایرانی جوان آج بھی موجود ہیں، یہ انجن ہیں، یہ ملک کو اور نظام کو آگے بڑھانے والے انجن ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شعبے میں، آپ سب، آپ میں سے ہر ایک ایسا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شہید ہو جائیے، خدا کرے کہ آپ شہید نہ ہوں، البتہ بڑھاپے میں ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب 70-80 سال کے ہو جائیں تب شہید ہوں، لیکن اس وقت جب تک آپ جوان ہیں ہمیں آپ سے کام ہے، آپ شہید نہ ہوں لیکن شہیدوں کی طرح زندگی گزاریے، واقعی ان لوگوں کی طرح زندگی گزاریے، ان لوگوں کی طرح آگے بڑھیے۔ لہذا شیطانی طاقتیں ایسے جوان طبقے کی سخت مخالف ہے۔ عزیز جوانوں، پوری سنجیدگی سے روشن راستے پر آگے بڑھیے، انقلاب اسلامی، اسلام، ملک اور نظام وغیرہ کی روشن راہ پر سنجیدگی سے، مستقل مزاجی سے آگے بڑھیے۔ ملک کو آپ کی ضرورت ہے، اس راہ میں آپ کو منزل پسندی کی ضرورت ہے۔ وہ کچھ چیزیں جن کی واقعی ضرورت ہے، ان میں سے ایک منزل پسندی ہے۔ آپ کو امید کی ضرورت ہے، آپ کو عقل مندی کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے، منزل پسندی یعنی وہی دور کے افقوں پر نظر رکھنا، بلندیوں پر نظر رکھنا، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اگر یہ نہ ہو تو آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ منزل پسندی آگے بڑھنے کا انجن ہے، امید اس انجن کا ایندھن ہے۔ اگر امید نہ ہو تو یہ انجن کام نہیں کرے گا۔ منزل پسندی دل میں رہ جائے گی اور انسان صرف حسرت لیے رہ جائے گا۔ اگر امید نہ ہوئی تو عقل مندی اس انجن کی سٹیرنگ ہے۔ عقل مندی کے ساتھ سوچئے، عقل سے کام لیجئے اور آگے بڑھئے۔ یونیورسٹیز کے بارے میں مجھے بہت کچھ کہنا ہے، آپ لوگوں نے بھی کچھ اشارے کیے، اور آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں. آپ نے جو اعتراضات کیے وہ بھی درست ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقی معنی میں ایک جامع علمی پلان کی کمی ہماری یونیورسٹیوں کی بہت بڑی کمی ہے. ہم نہیں جانتے کہ علمی سبجیکٹس کے حساب سے اسٹوڈنٹس کو مختلف یونیورسٹیز میں کس معیار اور بنیاد پر بھیجا جائے. یہ علمی اور سائنسی موضوعات ملک کی ضرورت کے مطابق ہونے چاہیے, ملک کے کام آنے والے ہونے چاہیے. فلاں سبجیکٹ میں ہمیں کتنے اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے, ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے, ان پر کام ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ علم و سائنس کے محترم وزیر جو یہیں پر موجود ہیں ان باتوں کو فالو اپ کریں, اور ان اہم ترین کاموں میں سے ایک یہ ہے جو انجام پانے چاہیے. ایران میں بعض ایسے سبجیکٹ بھی ہیں جو ضرورت کے نہیں ہیں, یعنی جن کی اب ضرورت نہیں, اور ان سبجیکٹ سے متعلق نوکریاں بھی موجود نہیں, تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ یونیورسٹی کے بعض کام اور بعض سبجیکٹ ایسے ہیں جس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس کام کے لیے تیار ایسے شاید کئی لاکھ انٹر پاس لوگ موجود ہیں جو مختلف شعبوں میں کام کر سکتے ہیں. ہم انہیں یونیورسٹی میں لاتے ہیں, اس کے کچھ عرصے بعد ہم کئی لاکھ گریجویٹ یا ماسٹرز کیے ہوئے بے روزگار, نوکری کی توقع رکھنے والے اور غصے میں بھرے ہوئے لوگ ملک کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم سوچیں اور دیکھیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, اپنی ضرورت کے حساب سے آگے بڑھیں. اگر ہمارے پاس تعلیم سے فارغ ہو کر بے روزگار لوگ موجود ہیں تو آپ جان لیجئے کہ ہمارے تعلیمی اور تربیتی نظام میں کچھ کمیاں ہیں. اگر کوئی ملک کے فائدے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اس کی نوکری تیار ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس تعلیم سے فارغ و تحصیل کوئی شخص ہے لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے, تو واضح سی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کا داخلہ صحیح نظام اور صحیح حساب کتاب سے انجام نہیں پایا. خیر, وقت ختم ہو گیا لیکن باتیں بہت زیادہ ہیں. ہم آپ کو چاہتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کریں گے.
شما رو دوست داریم, براتون دعا میکنیم, آینده شما رو انشاءالله. نشنفتم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.